الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. اللهم صل على
محمد وعلى محمد.
سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت کریمہ کے بارے میں در حقیقت ہم نے بات کرنی ہے کل کی مجلس. اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے کچھ مقدماتی گفتگو تھی جو انشاءاللہ مفید واقع ہوئی ہوگی. جہاں سے کل سلسلہ روکا تھا وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کریمہ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں وہ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس پر مکتب اہل بیت کی بنیاد ہے. اگرچہ اس بات کی طرف توجہ فرمائیں گے کہ اگرچہ ہمیں سننے میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں نئی نئی ہوتی اپنے نام کے عنوان سے، لیکن جو چیزیں ہم نے سن رکھی ہیں ان میں سے ممکن ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوں کہ جو حقیقت میں بالکل اسی طرح نہیں ہے جس طرح ہم نے سنی، اور اس خرابی کا سبب ہمارا اللہ کے نبی کے فرمان پر صحیح طرح عمل نہ کرنا ہے، یعنی اللہ کی کتاب سے ہماری دوری ہے. اکثر دوستان ہمیں خطیبوں کے ویڈیو کلپس شیئر کرتے ہیں، بڑے بڑے مشہور لوگ، وہ اپنے سامعین کے سامنے ایک آیت عربی میں پڑھتے ہیں اور پھر اس میں سے ایک ایسی مراد نکالتے ہیں سامعین سے داد وصول کرنے کے لیے جو سامعین کی مرضی کے مطابق زیادہ اور اللہ کی مرضی کے مطابق کم ہوتی، وہ مراد نکالتے. عوام الناس، عام طور پہ سب انسان، صرف مسلمان نہیں، اللہ کے نبی کی امت نہیں، پچھلے نبیوں کی امتیں جو قرآن نے ان کی تاریخ بیان کی ہے اور قرآن نے ان باتوں پہ فوکس کیا ہے، ان باتوں پر توجہ رکھی ہے कि जिनकी वजह से कोई कौम अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी होता है, और वो चीज़ें कि जिनकी वजह से अल्लाह उनसे नाराज़ होता है और उन पर अपना गज़ब करता है। और जो लोग कुरान करीम का मुताला करते हैं उन्हें ये अच्छी तरह पता होगा कि अगरचे कुरान करीम में तबशीर और इंजार, तबशीर यानी खुशखबरी सुनाना और इंजार यानी खबरदार करना डराना, अगरचे कुरान में ये दोनों हैं लेकिन कुरान के अंदर इंजार तबशीर से बहुत ज्यादा है। लिहाजा जब कोई बंदा किसी के कहने पे कुरान का तर्जमा पढ़ना शुरू करता है तो मोस्टली ज्यादातर मवारिद में पहला कमेंट उनका ये होता है, पहला रिएक्शन कुरान पढ़ने के बाद, अल्लाह तो बड़ा डांटा है। यानी इससे पहले जो इसको अल्लाह बताया गया था वो ऐसा नहीं था जो उसको कुरान पढ़ने से लग रहा है। हालांकि अगर आप गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी बताया है कि अगर मेरी रहमतें चाहते हो तो कौन सा रास्ता है जो तुम्हें चलना है जिसके नतीजे में रहमत मिलेगी, और कौन सा रास्ता है जिस पर चलोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। अब अल्लाह पता क्यों डांटा लगता है, क्योंकि बंदा समझता है मैं उसी पे चल रहा हूं जिस पे सजा मिल रही है। तवज्जो फरमा रहे, ये ऐसा ही है कि उस्ताद लायकों से ज्यादा नलायकों को खबरदार करे, लायकों का उसको पता है थोड़ा बहुत कह दो तो वो मेहनत करेंगे, पढ़ रहे हैं जारी है काम, नलायक है जो बात नहीं सुनते, नहीं पढ़ते सही तरह, तो वो उनसे बार बार कहता है तुम्हें मैं समझा रहा हूं फेल हो जाओगे और मैं नंबर नहीं दूंगा, रह जाओगे पछताओगे। अब वो जो जिनको कहा जा रहा है क्योंकि उनकी हालत ऐसी है तो उनको क्या फील होगा, उनका दिल है कि हम ना भी पढ़े फिर भी पास हो, और टीचर कहता है पढ़ोगे तो पास होगे तो कहते हैं टीचर डाटा है, टीचर डाटा है बड़ा। क्यों? आमतौर पर जो माहौल बना हुआ है मिंबर का और खिताबत का उसमें पब्लिक को सख्त बात करना जिससे पब्लिक नाराज हो जाए ये ज्यादा बड़ा जुर्म है अल्लाह को नाराज करने की निस्बत। तवज्जो फरमा रहे, तो आवाम को आमतौर पर इतनी ज्यादा ऐसी बातें बताई जाती हैं कि वो अपनी आप को समझते हैं कि हम तो बैठे ही जन्नत में। तवज्जो फरमा रहे, और जब ऐसा बंदा कि जिसने सिर्फ कानों पर सुनने पर जोर रखा हो अपनी उम्र में दीन के बारे में, वो जब अल्लाह तबारक व तआला की किताब को पढ़ेगा या कोई बताने वाला साफ साफ बगैर उसमें अपनी मर्जी की छांटी किए उसको बताएगा तो उसके मिजाज को वो बातें अजनबी लगेंगी। ये नेचुरल बात है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि एक ऐसा दिल के जिसके अंदर ईमान हो, ये कुरान मजीद में अल्लाह ने बताया, वो जब आयात कुरान को सुनता है, जब आयात कुरान को सुनता है तो उन आयात का असर होता है उसके दिल पर, और वो असर ये नहीं होता कि वो बिदकने लगे और उसको अपने मिजाज से अजनबी बातें लगे, बल्कि आयात कुरान सुनकर अल्लाह ने फरमाया है कि मोमिन तो बस वो लोग हैं कि जब हमारी आयात अल्लाह की आयात उनके सामने पढ़ी जाती है ज़ादतहुम ईमानन, तो जितना ईमान लेकर वो आए थे बैठे थे आयात को सुनकर उनके ईमान में इजाफा हो जाता। तो आयात को सुनकर अगर अजनबियत महसूस हो तो वजह फरमाइएगा, आयात को सुनकर اگر اجنبیت محسوس ہو اور آیات قرآن کے بغیر بتائے گئے دین سے آشنائی محسوس ہو, اس کا مطلب ہے آپ کو دھوکہ دیا گیا, اس کا مطلب ہے آپ کو غلط باتیں بتائی گئی ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ جو قرآن ہے اور یہ جو میرے اہل بیت ہیں انہیں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں پاؤ گے, اور اس کا فقط مطلب یہ ہے کہ ان کی باتوں میں کبھی اختلاف نہیں پاؤ گے. تو اگر ہمیں اہل بیت سے منسوب باتیں سن کے لگے کہ واہ واہ بڑا مزہ آ رہا ہے, لیکن اگر قرآن مجید صاف صاف بتایا جائے تو ہمیں لگے یہ تو تھوڑا اجنبی اجنبی سا ماحول ہے, اس کا مطلب ہے اہل بیت کے نام پہ جو بتایا گیا ہے وہاں پر کوئی چکر ہمارے ساتھ ہو گیا ہے. اس لیے کہ قرآن تو جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گا. ہاں یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے نام پر بھی اور ائمہ اہل بیت کے نام پر بھی تھوڑا بہت نہیں کثرت کے ساتھ جھوٹ گڑا گیا ہے کہ جو کتابوں میں بھی آیا ہوا ہے. اگر جھوٹ نہ ہوتا, اگر نبی پر جھوٹ نہ گڑا گیا ہوتا تو شیعہ سنی کسی حدیث میں اختلاف نہ ہوتا. جھوٹ گڑا گیا تو اختلاف ہے, اگر نبی پہ جھوٹ نہ گڑا گیا ہوتا تو اہل سنت کی حدیث کی اپنی کتابوں میں بھی اختلافی حدیثیں نہ ہوتی. اگر ائمہ اہل بیت پر جھوٹ نہ گڑا گیا ہوتا تو ہماری اپنی مکتب اہل بیت کی جو کتابیں سمجھی جاتی ہیں حدیث کی, ان کے اندر حدیثوں میں آپس میں بھی اختلاف نہ ہوتا. حالانکہ بہت ہے, کیونکہ ہم پڑھنے سے زیادہ سننے والی قوم ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. آپ کسی قرآنی آیت کا شان نزول ڈھونڈنے جائیں, ایک ہی آیت کے آپ کو نیچے کتنے شان نزول مل جائیں گے. ہر ایک کہہ رہا ہوگا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا, دوسرا کہہ رہا ہوگا یہ نہیں فرمایا یہ فرمایا, تیسرا کہہ رہا ہوگا یہ فرمایا. ایک ہی آیت کے بارے میں پتہ نہیں کتنی چیزیں نکالی ہوں. سب سے زیادہ جو آسان کام ہے ایک عام بندے کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے ٹیکسٹ پر, جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے اس پر خوب توجہ دے. جتنی وہ فزکس پہ دیتا ہے, جتنی کیمسٹری پہ دیتا ہے, جتنی بایولوجی پہ دیتا ہے, جتنی میتھمیٹکس پہ دیتا ہے, جتنی اکنامکس پہ دیتا ہے, جتنی پتہ نہیں بزنس اسٹڈیز پہ دیتا ہے, بالکل اسی سنجیدگی کے ساتھ. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ فزکس کیمسٹری نہ پڑھی تو اینڈ میں فیل ہوں گا. اس دن ہماری تقدیر بدل جائے گی, انفرادی بھی اور قومی بھی. جس دن ہمیں یہ باور ہو گیا اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو فیل ہو جائیں گے, اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو فیل ہو جائیں گے. جس دن ہے یہ حقیقت, جو نہیں پڑھتے وہ فیل ہیں, اچھا لگے یا نہ لگے, جو نہیں قرآن کو پڑھتے وہ فیل ہیں. جنت کا امتحان پاس کرنے کے لیے دو پیپر ضروری ہیں, ایک کا نام قرآن ہے, ایک کا نام اہل بیت ہے, اور ان میں سے یہ دونوں اٹیمپٹ کرنا کمپلسری ہے, اور جو ایک میں فیل ہے وہ دونوں میں فیل ہے. توجہ فرما رہے ہیں, آپ کو سمپل آج کی زبان میں بتاؤں, جو ایک میں فیل ہے چاہے وہ قرآن کا نعرہ لگا کے اہل بیت کی بے قدری کرتا ہو, اور چاہے اہل بیت کا نعرہ لگا کے قرآن مجید سے دور ہو, یہ دونوں فیل ہیں. کامیاب وہ ہے جو دونوں کو مضبوطی سے تھامے, یعنی دونوں کے ساتھ اس دنیا میں رہے اور اللہ دونوں کے ساتھ اس دنیا میں رکھے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تین چیزیں حدیث ثقلین سے متعلق آپ کو ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ بڑوں کو معلوم ہے, جو چھوٹے بیٹھے ہیں بچے بیٹھے ہیں انشاءاللہ اس پر توجہ کریں گے. हदीस सकलैन के तीन मेन पॉइंट्स और समझकर, सिर्फ सुनने की हद तक, तीन मेन पैगाम हैं जो एक मुसलमान को हदीस सकलैन से मिलते हैं। पहले मैं आपके सामने हदीस उसका ट्रांसलेशन आपको बता दूं। जो अरबी के अल्फाज हैं उनका उनकी उन अल्फाज का तर्जुमा ट्रांसलेशन इस तरह से है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं अनकरीब तुम्हारे दरमियान से चला जाऊंगा, यानी मेरी जिंदगी तमाम होने वाली है। और जाहिर है जिसने इतनी मेहनत की हो दीन पहुंचाने में, कतअन भी वो अपने बाद का कोई प्रोग्राम दिए बगैर अपनी उम्मत को नहीं छोड़ सकता। और खास तौर पे वो नबी के जिसके बाद नबी भी कोई नहीं आना। अगर और नबी आना हो ना, तब भी अगर बाद के लिए कोई वाजे प्लान देकर ना जाए तो चलो कोई बात नहीं, अभी और नबी आने हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस्लाह फरमा देगा जो काम गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हमारा नबी आखिरी नबी है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबियीन व कान अल्लाह बिकुल्ली शयइन अलीमा। खातमुन नबियीन, तो जब खातमुन नबियीन है तो बड़ी सादा सी समझ की बात है कि उनको ज्यादा फिक्र होगी कि मेरे बाद क्या होगा। ये जो मैं दीन कानून दे के जा रहा हूं, मेरे बाद इसके जो इसको फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए, इसे महफूज रखने के लिए अपनी असल तरीन शक्ल में क्या फॉर्मूला दे के जाऊं इनको। क्यों, ये भी सुन ले, जहां तक नबी और आले नबी के नाम पर झूठ घड़ने का ताल्लुक है तो शिया और सुन्नी दोनों की किताबें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अल्लाह के नबी की जिंदगी में ही उनके नाम पर लोगों ने थोड़ा बहुत नहीं बल्कि कसरत के साथ झूठ बोलना शुरू कर दिया था। थोड़ा बहुत नहीं, हदीस है कि अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी में खुतबा दिया और उस खुतबे में यह फरमाया कि मुझ पर, यानी मेरे नाम पर कसरत से झूठ बोला जा रहा है जिंदगी में। और कितना सा मदीना है, आजकल के किसी बड़े गांव से बड़ा नहीं होगा। वहां पे लोगों ने यह बाजार गर्म कर दिया। फरमाया मेरे नाम पे कसरत से झूठ बोला जा रहा है, तो फिर जिसने मेरे नाम पर जानबूझकर झूठ बोला तो वो जान ले कि उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। नबी पर झूठ बोलने वाला जहन्नम बना लिया उसने ठिकाना अपना। क्यों, इसलिए कि बाद में आने वाले बात इस झूठे की होगी लेकिन उन तक पहुंचेगी नबी के नाम पर, वो इसको दीन समझ लेंगे। तवज्जो फरमा रहे। और बिल्कुल यही मामला नबी की आल के साथ भी पेश आया। एक आपको बता दूं, एक मिसाल दे दूं आपको। कुछ लोग आए किसी दूर के इलाके से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए। इमाम से मुलाकात की और इमाम से उन्होंने कहा कि हमारे पास आपके वालिद की, यानी पांचवें इमाम की, हमारे पास कुछ हदीसें हैं लिखी हुई। तो चूंकि हमें कंफर्म नहीं है कि ये उन्हीं के फरामीन है, आजकल का जमाना तो नहीं था कि एक जगह से एक पब्लिशर से बुक छप गई तो फिर सबके पास पहुंची हुई है, पीडीएफ पहुंची हुई है, फलान हो गई है और कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग है। अलबत्ता फर्क नहीं, कम्युनिकेशन के इस दौर में भी एक हादसा पाकिस्तान में हो जाए
18 किस्म की राय आ जाती है कि ये क्यों हुआ है और वहां पे क्या क्या इतने झूठे हैं, इतने झूठे और झूठ में इतने चटखारे होते हैं, मसाले होते हैं कि सच्ची बात में इंटरेस्ट नहीं होता। अब आप मुसलमानों का मिजाज देख ले, तकरीरें सुनने वालों का, अगर खतीब आके बैठे और दूसरे मसलक वालों को बुलडोज करना शुरू करे, उनके लतीफे सुनाए, उनके जोक सुनाए, उनको ताने दे, पब्लिक बड़ी इंजॉय करेगी। यही खतीब उनको छोड़ के और अपनी पब्लिक से कहे तुम कौन सा अमल कर रहे हो कुरान पे, फौरन डाउन होकर बैठ जाएंगे। नसीहत सुनने को तैयार कम है लेकिन दूसरों को हिट करते हुए सुनने को तैयार बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है कि दूसरों का जवाब देना है, इन्होंने अपना जवाब नहीं देना। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा तुम में से कौन खुश नसीब है जो दूसरों पे ज्यादा तनकीद करता था। बंदा हाथ खड़ा करे, सारी कौम हाथ खड़ा कर देगी, कहे तुम जन्नत में जाओ। ये नहीं पूछेगा, अल्लाह पूछेगा तुम में से कौन खुश नसीब है जिसको दूसरों से ज्यादा अपने ऐबों की फिक्र थी। ये मौला का फरमान है नहजुल बलागा में, अल्लाह की रहमत है उस शख्स पर जिसे अपने ऐबों की तरफ तवज्जो ने लोगों के ऐबों से गाफिल कर दिए। लेकिन यहां पे खुद कीचड़ में लुथड़े होते हैं, दूसरे कहते हैं इस पे छींटा पड़ा हुआ है, देखते नहीं अपनी तरफ। बाज ऐसे अफराद को जानता हूं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल उल्टे सीधे हैं, लेकिन अगर आप उनकी फेसबुक पे हदीसों की शेयरिंग देखें आपको लगेगा वली अल्लाह है। लेकिन अगर आपको लेन देन करना पड़ जाए तो आप कहेंगे इबलीस है। तो इसी को कहते हैं मुनाफिक। मुनाफिक सिर्फ उस जमाने में नहीं थे, हर इस किस्म का बंदा कि जिस महफिल में बैठे गिरगिट की तरह उसका रंग बिल्कुल चेंज हो जाए उसी तरह, उसे कहते हैं मुनाफिक। कि जो मस्जिद में भी नजर आ जाए और किसी डांस वाले क्लब में भी नजर आ जाता हो, दोनों जगहों पे पहुंचता हो, तवज्जो फरमा रहे, इसे मुनाफिक कहते हैं। अल्लाह ताला इसको मोमिनों में शुमार नहीं करता। इमाम ने उनसे वो हदीसें ली, लिखी हुई थी, और इमाम उनको पढ़ने लगे, पढ़ने लगे, और उस पढ़ने के दौरान छठे इमाम ने वो फरामीन के जो पांचवें इमाम के नाम पर उनके सामने रखे गए थे और रखने वाले मुखलिसीन थे, रख ली इसलिए थे कि आप हमें तस्दीक करके दे दें, कहीं हम उनके नाम पे गलत बातों पे ना चलते रहे। तो हदीस के लफ्ज ये है कि उनमें से एक कसीर तदाद की जो अहादीस थी, छठे इमाम ने फरमाया ये जो तुम मेरे पास लाए हो ये मेरे बाबा के फरामीन नहीं। उस जमाने में जब इमाम मौजूद थे, जब रसूलुल्लाह मौजूद थे, झूठों ने नहीं बख्शा। तवज्जो फरमा रहे, इमाम ने एक कसीर तादाद को रद्द कर दिया, कहा ये मेरे बाबा के फरामीन नहीं है। और फिर इमाम ने फरमाया फलान और फलान पर अल्लाह लानत करे, इन्होंने हमारे शियों के दरमियान हमारे नाम पर घड़कर झूठ फैला दिया है, और हमारे शिया वो समझते हैं कि ये इनके झूठ को समझते हैं कि ये हमारे फरमान। फिर क्या फरमाया जिसकी तरफ बार बार तवज्जो दिला दो, फिर फरमाया कि देखो जो कुछ भी हमारे नाम पर तुम तक पहुंचे उसे कबूल मत करना अगर अल्लाह के कुरान के खिलाफ। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर भी चुका हूं, फिर अर्ज करूं कि एक आम मुसलमान, एक आम मोमिन के लिए सबसे आसान रास्ता अपने दीनी शऊर को, अपने दीनी फहम की तलवार की धार को तेज करने का, वो अल्लाह की किताब को पढ़ना। कुरान की जो सिफात अल्लाह ने बताई है, मसलन हादा बसाइरुल नास, ये कुरान लोगों के लिए आंखें हैं, बसाइर आंखें, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हक बातिल को देखना चाहते हो तो फिर जो आंखें मैंने इस कुरान में, इस कुरान के जरिए तुम्हें दी हैं, उस नूर के साथ देखो तो तुम्हें सही और गलत नजर आ जाएगा। और फिर इसी कुरान में फरमाया कि एक शख्स जो दुनिया में आंखों वाला था, इन दोनों आयत को मैच कीजिएगा, इसका नतीजा खुद निकालिएगा। तो वजह फरमा रहे क्या, पहली आयत क्या मैंने बताई, हादा बसाइरो लिन्नास, ये लोगों के लिए बसीरतें आंखें, अलबत्ता मुराद अंदर की आंखें, अंदर भी असल में जो है, अल्लाह भी कुरान में फरमाता है असल में जो तुम्हारे चेहरों पे लगी है वो आंखें नहीं अंधी होती बल्कि असल में तुम्हारे दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों के अंदर है और हक बातिल की तशख़ीस नहीं दे पाते, वरना आंखें तो सबको चेहरों पे लगी हुई है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन खुदावंद आलम एक इंसान को के जो दुनिया में बसीर था, देखा करता था, उसको जब कब्र से निकाला जाएगा तो अल्लाह उसको आंखें नहीं देगा, अंधा उठेगा, ठोकरे खाता हुआ, उसको नजर कुछ नहीं आ रहा होगा।
एक छोटी सी किबला, दोनों की आंखें हैं, पांव पे मजा भी करता है और पांव धोता भी है, आंखों से दोनों की हैं।
जी सलवात पढ़े मोहम्मद वाले जी जी, अभी हम जुज़ियात की बात नहीं कर रहे, कुल्ली बात कर रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं। तो जिस आंखें होते हुए बंदा जो अंधा बना रहे, अभी मैं आपको इसी आयत में आपको पता लग जाएगा, तवज्जो फरमाए क्या फरमाया, जब अल्लाह उसको अंधा उठाएगा तो वो अल्लाह से कहेगा लिम हशरतनी अअमा वक़द कुंतु बसीरन, कि ए परवरदिगार मैं तो देखने वाला था, मुझे अंधा क्यों उठाया। अल्लाह जवाब पता क्या देगा जो कुरान में है, अल्लाह ताला उसे फरमाएगा कि तेरे पास मेरी आयात पहुंची थी, तेरे पास मेरे कुरान की आयात पहुंची थी, तूने उनके उनसे अंधापन इख्तियार किए रखा, यानी तेरे पास थी, जैसे अंधे को नजर नहीं आता तूने भी देखने की कोशिश नहीं की, तो तूने मेरी आयात के साथ अंधों वाला रवैया रखा, उसका नतीजा यह है कि अब तू अंधा ही रहेगा। यानी कुरान मजीद की आयात से अपनी नजरों को चुराए रखना इसकी हिदायत से, इसका नतीजा क्यामत के दिन अल्लाह क्या बयान फरमा रहा है, अंधा उठाया जाएगा इंसान। और पहले से अल्लाह ने पूरा वाकया बयान कर दिया कि यह कहेगा, और यह नहीं है कि यह एक बंदा होगा, यह मिसाल दी हुई कि तेरे पास मेरी आयात आई थी, तू अंधा बना रहा, अब तू अंधा ही रहेगा। अब आइए पॉइंट नंबर वन हदीस सकलैन का तर्जमा सुन लीजिए तेजी से, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, दो चीजें नहीं, लफ्ज इस्तेमाल किया सकलैन, सिकल भारी चीज को कहते हैं, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, यह लफ्जी तर्जुमा है। दूसरा जुमला बहुत तवज्जो से सुनिएगा, जब तक तुमने इन दोनों का दामन मजबूती से थामे रखा कभी गुमराह नहीं होगे, जब तक और कभी, दोनों पे आप खूब तवज्जो दें, ठीक है, जब तक तुमने इन दोनों का दामन मजबूती से थामे रखा कभी गुमराह नहीं होगे। और तीसरी बात, यकीनन ये दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे यहां तक कि दोनों हौज़े कौसर पर इकट्ठे मेरे पास आएंगे। बस इस हदीस के फरमाने के वक्त से लेकर कयामत और हौज़े कौसर के जमाने तक हर चीज आपस में जुदा हो सकती है, कुरान और अहले बैत एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। तवज्जो फरमा रहे हैं, बस ये तीन हो गए, मैं सकलैन छोड़ के जा रहा हूं, ان دونوں سے مضبوطی سے تمسک کرنا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور تیسرا پوائنٹ, یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا. اب ان تینوں کو ذرا سمجھیے, کیا مطلب ہے میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سکلین یعنی دو بھاری چیزیں. عربی زبان میں دو کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے اور جمع کے لیے, ہمارے تو ہوتا ہے نا واحد اور جمع, عربی میں واحد دو کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے, اسے تثنیہ بولتے ہیں اور پھر جمع ہوتی ہے. تو میں سکلین یعنی دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. آیا اس بھاری ہونے سے کیا مراد ہے؟ توجہ فرمائیے گا, یہ پہلا نقطہ ہے, سمجھ لیجیے گا اچھی طرح. یہ جو بھاری کہا, سکلین کہا, اردو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں اس بندے کا وزن زیادہ ہے, مطلب اگر ویئنگ مشین پر اس کو چڑھا دو تو سوئی جو ہے وہ کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے, اس کی بہت بھارا بندہ ہے. یہ مراد ہے حدیث سکلین میں؟ نہیں. یہ جو لفظ ہے وزن, اسی کو ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے, اسی کو ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں ایک اور معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یار اس بندے کی بات میں وزن کوئی نہیں, کہتے ہیں نا. آیا بات جب اس کے منہ سے نکلی تو آپ نے کسی چیز میں پکڑ کے اس کو کسی ویئنگ مشین پر رکھ کے تولا ہے کہ وزن کوئی نہیں؟ نہیں. آپ کے دماغ میں باتوں کو تولنے کا جو سسٹم اللہ نے لگایا ہوا تھا, اس نے کہا کہ یہ بے وزن ہے, یہ بات حقیقت سے دور ہے. وہ ویئنگ مشین کہاں لگی ہوئی ہے؟ یہاں لگی ہوئی. اسی طرح شاعر لوگ, اب مجھے کئی ایک یاد نہیں ہے, الحمدللہ ملت نے اقبال کے نام پر جو دل میں آتا ہے وہ کہنا شروع کیا ہوا ہے. اب چند ایک شعر ایسے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر اقبال کے نام سے بہت گردش کرتے ہیں اور بڑے لوگ ثواب کے لیے ان کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے شعر کا ایک وزن ہوتا ہے, جو لوگ شاعری سے اس کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور آشنا ہیں شاعری سے, ان کو بڑے آرام سے پہلا مصرع پڑھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شعر بے وزن ہے, پہلا مصرع پڑھتے ہوئے. کیونکہ اگر وزن میں ہوں وہ الفاظ تو ان کے دماغ میں جو پہلے شاعری کی آشنائی اور انفارمیشن موجود ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ یہ وزن میں ہے. لیکن اگر شعر وزن میں نہ ہو تو پہلا مصرع پڑھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے, آدھے مصرع بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کسی دو نمبر نے لکھ کر, ٹھیک ہے, جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ شعر وزن میں کیسے ہوتا ہے اور نام لکھ دیا علامہ اقبال کا, اور قوم پھر اس کو فارورڈ کر رہی ہے چونکہ اس میں جو بات ہوئی ہے وہ ہمارے مطلب کی ہے. تو یہ عام ہے سلسلہ. مجھے اگر پہلے ذہن میں آتا تو میں اس میں سے ایک آدھی مثال آپ کے لیے لے کر لاتا, بے وزن جو بڑے مشہور ہے, بڑے مشہور اقبال کے نام پر. اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی لفظ وزن کا ایک اور معنی میں استعمال ہے, ایک خاص تناظر میں, شاعری کے تناظر میں. شعر وزن میں ہے, شعر وزن میں نہیں ہے, بات وزنی ہے, بات وزنی, اور بندہ وزنی ہے, بندہ وزنی. یہ حدیث سکلین میں بھاری سے کیا مراد ہے؟ توجہ فرمائیں. پہلا فارمولہ جس پر مکتب اہل بیت, مکتب تشیع کی عمارت کی بنیاد کھڑی ہے, اللہ کے نبی جب یہ فرما رہے تھے میں تمہارے درمیان سکلین چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ تمہارے کون لوگ تھے؟ کون تھے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے, جو اللہ کے نبی کے فرمان کو سن رہے تھے؟ ان کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ صحابہ رسول. بس یہ نصیحت ساری دنیا سے پہلے کس کو کی جا رہی ہے؟ صحابہ کو کی جا رہی ہے. تا توجہ فرمائیے, اور صحابہ کرام سے کیا کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سکلین کا اصلی مطلب بھاری چیزیں, دو بھاری چیزیں. قیمتی ویسے کہہ دیا جاتا ہے لیکن سکل کا مطلب بھاری چیز ہوتا ہے. میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا کہنا چاہتے تھے اللہ کے رسول؟ کہ دیکھو جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یا قرآن کی بات کو وزن دینا یا میرے اہل بیت کی بات کو وزن دینا, اور ان کے مد مقابل جو بھی بات کرے اس کی بات کو کوئی وزن نہ دے. یہ معنی ہے اس کا, اور وزن کا کوئی معنی یہاں پہ فٹ نہیں آتا. قرآن وزنی ہے تو قرآن تو جیب میں لے کے پھر ہوتے, اب تو قرآن جو موبائل میں ہوتا ہے اس کا تو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں قرآن کو وزن بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ سکلین میں سے ایک آپ کی جیب میں آ گیا مثال کے طور پر, وزن بڑھنا چاہیے نہیں, یہ مراد ہی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے, کامن سینس کی بات ہے. اگلا جو جملہ ہے وہ بھی اسی معنی کی تائید کر رہے ہیں. یہ دو بھاری چیزیں جو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. یہ بات کن سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں. ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. جب تک تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا, تمسک کیے رکھا, کبھی گمراہ نہیں ہو. ایک بندہ ہے وہ ڈوب رہا ہے دریا میں, اسے سوئمنگ نہیں آتی, اس کو ریسکیو والے اوپر سے آتے ہیں ہیلی کاپٹر میں یا بارہ جس میں بھی, اس کو ایک رسی پھینکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے کہتے ہیں کہ اس رسی کو پکڑ لے, اس کو مضبوطی سے پکڑ. اگر تو نے اس کو مضبوطی سے پکڑا, جتنی مرضی لہریں آئی جو کچھ بھی ہو تو غرق نہیں ہوگا. لیکن تو نے اگر کب تک غرق نہیں ہوگا؟ جب تک تو نے اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا. ادھر تو نے چھوڑی نہیں اور ادھر تو غرق ہوا نہیں. یہ معنی ہے اس کا. اب دیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم رسی کے ساتھ کیا رویہ رکھے ہوئے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے, ان کو چھوڑ دو گے کوئی گارنٹی نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ سوچے ہر بندہ, چاہے جواب مجھے کم بندے دے, سوچے ہر بندہ اپنے ذہن میں حل کرے, تاکہ ان مفاہیم, یہ مفاہیم بڑے سمپل ہیں لیکن اس کے باوجود توجہ نہیں ہوتی. جب تک تم نے قرآن اور اہل بیت دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ اہل بیت اور قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ
پر محمد و آل محمد صلوات.
جی, سادہ لفظوں میں ان کے فرامین پر عمل کرنا. تو یہ دو کون کون ہیں؟ ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. ٹھیک ہے, عام طور پر جب حدیث سکلین پڑھی جاتی ہے, سنائی جاتی ہے, تو زیادہ زور اہل بیت پہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے تو یہ رکھا ہوا ہے. قرآن کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے کیونکہ دوسروں پہ تنقید کرنی ہوتی ہے, انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سے معذرت کے ساتھ ادھر توجہ کراؤں گا جو کمی ہمارے اندر موجود ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا, قرآن کو مضبوطی سے تھامنا, اس سے کیا مراد ہے؟ ہر وقت ساتھ رکھے, وہ تو ضیاء الحق کی جیب میں ہر وقت ہوتا تھا, اور جتنے گندے اس خبیث نے کام کیے پاکستان آج تک بھگت رہا اس کو, وہ قرآن جیب میں رکھ کے کیے تھے سارے. توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن جیب میں رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, قرآن کو چوبنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا, گاڑی میں چھوٹا سا قرآن شیشے کے ساتھ وہ بیک ویو میرر کے ساتھ لٹکانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. کچھ ہوتا ہے تو وہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے سے ہوتا. اگر توجہ کریں, میں سخت لفظ بول رہا ہوں, اگر قرآن پر عمل نہ ہو تو یہ باقی چیزیں فضولیات ہیں, اتنی کم اہمیت ہے, لیکن پوری کی پوری امت اسی پہ لگی ہوئی ہے. دین کے معاملے میں ہماری عقلیں مشکوک ہیں. یعنی شک کرے کوئی کوئی بندہ, اللہ تعالیٰ کوئی بھیجے نا, کسی ایلین کو بھیجے دنیا میں اور اس کو یہ بتا کے بھیجے کہ میں نے ان کو نا ایک قرآن نامی کتاب دی تھی اور میں نے کہا قیامت تک اس میں ہدایت ہے, اور وہ ایلین نیچے آئے اور اپنے آلات سے وہ سروے کرے کہ مسلمان قرآن کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں, وہ اللہ سے کہے گا یہ تو پاگل ہے, یہ کن کو آپ نے قرآن دیا, یہ ہر کام کر رہے ہیں سوائے اس کام کے جس لیے قرآن آپ نے دیا ہے. اور پھر دوسری شکایت, وہ دوسری بات کیا بتائے گا کہ عوام تو چلو عوام ہے, ان کو دین بتانے والے, ان کے ممبروں پر بیٹھنے والے, وہ بجائے قرآن پڑھنے کی رغبت دلانے کے ایسی باتیں کرتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ کسی کا پڑھنے کا دل ہو تو وہ بھی بات ہے. ایسے احمقانہ قسم کے نظریات, اور ہنر یہ ہے کہ یہ کام کبھی رسول کے نام پہ ہوتا ہے, کبھی اہل بیت کے نام پہ ہوتا ہے. آپ سوچیں وہی رسول کہہ رہے پڑھو اس قرآن کو, اور وہی رسول کہہ رہا ہو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا, نان سینس. توجہ فرما رہے, لیکن نان سینس میں پوری ٹرین چلی ہوئی یہاں پر. اگر نہ چلی ہوتی تو یہاں پہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک نے کئی کئی بار اللہ کی کتاب کو پڑھ لیا ہوتا, اور آیت قرآن جب کوئی بھی پڑھی جاتی اسے پتہ چل جاتا کہ یہ قرآن میں ہے, میں نے پڑھی ہوئی ہے. توجہ فرما رہے ہیں, آپ نے بھی رات کو کوئی ڈرامہ دیکھا ہو ٹی وی پر, اور آپ کے کسی دوست نے بھی ڈرامہ دیکھا ہو ٹی وی پر, صبح آپ اکٹھے ہو جائیں بہت سارے دوست اور وہ آپ کا دوسرا دوست اس ڈرامے کی کہانی سنا رہا ہو, یہ ہوا جناب یہ ہوا, اور بیچ میں اپنے پاس سے ڈنڈی مارے, جہاں ڈنڈی مارے گا نا آپ کہیں گے اوئے اوئے ڈنڈی مت مار, میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, تو اسی طرح دین کے ڈرامے کے بارے میں جو بھی ڈنڈی مارے گا یہاں بیٹھ کر, اگر آپ نے پڑھا ہوگا قرآن آپ کہیں گے رک جا ڈنڈی مت مار. توجہ فرما رہے ہیں, بس تھامنے کا مطلب یہ ہے, میں مثال سے عرض کروں کہ ایک ٹیچر جو ایک بچے کو ایک سبجیکٹ پڑھا رہا ہے, مثال کے طور پر میٹرک میں, ایف اے میں, اے لیولز میں, او لیولز میں, جس میں بھی, وہ بچے کو ایک کتاب دے اور کہے اس کتاب کو نا اچھی طرح تو سمجھ لے, تو ٹاپ پر ہوگا, اس کتاب کو اچھی طرح پڑھ لے, اس کتاب کو اچھی طرح حل کر لے تو تیرے بہترین نمبر آئے گا. ٹھیک ہے, اب وہ بچہ اگر اچھا ہو اور جس طرح حق بنتا ہے پھر اس کتاب کو پڑھنا شروع کرے, ٹھیک ہے, یہ ہے معنی تمسک. ہمیں یاد ہے جب مثلا ہم خود جب او لیولز میں تھے مثال کے طور پر, تو بعض کو میں جانتا ہوں ان کو مثلا جو ہمیں فزکس کی کتاب لگی ہوئی تھی وہ اتنی بار پڑھی اتنی دفعہ اس کو حل کیا تھا کہ جسے کہتے ہیں نا ازبر ہو جانا, اس طرح بغیر رٹے ہوئے اس کے کئی کئی جملے ایسے ہی یاد تھے. ایک دفعہ رٹ کے بندہ یاد کرتا ہے, ایک دفعہ بغیر رٹے ہوئے. آپ اگر اللہ کی کتاب کو اس طرح پڑھیں گے بغیر یاد کیے ہوئے, توجہ فرما رہے ہیں, میں عربی کی بات نہیں کر رہا اردو کی بات کر رہا ہوں, یعنی جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے بغیر یہ کہ آپ کی نیت ہو کہ میں یاد کروں, آپ کو پھر بھی یاد ہو جائے, آپ کو پھر بھی یاد ہو جائے. اور جس طرح جن کو شعر زیادہ یاد ہوتے ہیں وہ اپنی روزمرہ گفتگو میں کسی بھی مناسبت میں شعر بول دیتے ہیں نا, اسی طرح جب آپ کو قرآن مجید کی باتیں ازبر ہوں گی تو کسی بھی مناسبت سے آپ اللہ کے قرآن کی آیت بول دیں. اور یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, دوسروں کے مقابلے میں اللہ کی بات مانیے کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. اللہ کی بات پہ اعتماد کریں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ ہے تمسک کا معنی. قرآن سے تمسک کا معنی یعنی اچھی طرح اس میں غور و فکر کے ساتھ پڑھو. تو جتنے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بچے اور نوجوان جو ابھی پڑھائی کی ایج میں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو سلیبس کی جتنی کتابیں دی گئی ہیں اس میں ایک اور کتاب کو بھی ایڈ کر لیجئے، اس کا نام قرآن مجید ہے. سلیبس کے طور پر پڑھیں اس کو. آپ اگر سلیبس کے طور پہ پڑھیں گے تو اصل ثواب ملے گا آپ کو. سمجھ کے پڑھنا قرآن کو اور بغیر سمجھے قرآن مجید کو پڑھنا، ان دونوں میں اس کا بھی اپنی جگہ پہ ثواب، مجھے کہنا بھی سخت لگتا ہے کہ ہوگا. توجہ فرما رہے، جو اس قرآن سے دور رہ کے اس امت کا اثر ہوا ہے تو کہنا بھی مشکل لگتا ہے مجھے کہ اس کا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں، اگر ہوا بھی اس کا تو جو سمجھ کے پڑھ رہا ہے اس کے ثواب میں اور اس کے ثواب میں ایلون مسک اور ایک بے روزگار بندے جتنا فرق ہے. توجہ فرما رہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی دولت ہے، اور ایک بندہ جس کے پاس جس کو نوکری کوئی نہیں، بھوکا مر رہا ہے، اتنا فرق ہوگا. سمجھ کے پڑھنے کے ثواب کا، اور اس طرح ذہنوں میں راسخ کیا گیا ہے کہ میرے ساتھ کئی مرتبہ یہ پیش آ چکا ہے مختلف شہروں میں کہ جب زور لگایا، آپ کو بتاؤں لطیفے ہیں یہ، اتنا قرآن سے دوری راسخ کر دی گئی ہے دماغوں میں. ایک بندہ پورا میں نے زور لگایا ادھر جعفر تیار میں کراچی میں، پورا زور لگا، پوری مجلس اس پہ پڑھی کہ قرآن آسان ہے اس کو پڑھو. اینڈ میں ایک بندہ آیا کہتا ہے آغا صاحب ہم قرآن اردو میں پڑھ سکتے ہیں. یہ بالکل وہی والی بات تھی کہ سن سن کے داستان لیلا مجنو، لیلا مجنو کی، اینڈ میں پوچھ رہا ہے یہ لیلا مجنو بہن بھائی تھے. اس طرح والی بات. ایک دوسری جگہ پہ دوسرا آیا، یہ سب سے زیادہ پرابلم کہ قبلہ اگر ہم اردو میں پڑھیں اس کا ثواب ملے گا، مشکوک ہے. یعنی عقل دیکھیں، ہمیں دینی طور پہ کیا تربیت کی گئی ہے کہ اللہ جس کتاب کے ذریعے تمہاری ہدایت کرنا چاہتا ہے اس سے ہدایت لیے بغیر پڑھو، ثواب ہی ثواب ہے. لیکن اگر ہدایت لینے کے لیے پڑھو، ثواب مشکوک ہے. الٹی گنگا بہادی ہے، الٹی گنگا بہادی ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد. دو ہو گئے، دو چیزیں ہو گئی، تیسری چیز رہ گئی. تیسرا جملہ کیا تھا؟ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو. ایک لحاظ سے ابھی ہمارے موجودہ جو پرابلم پائے جاتے ہیں، یہ تیسرا نقطہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ ہیں. تینوں اہم، کوئی فرق نہیں، لیکن اس ہمارے ماحول میں اس تیسرے والے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کو سمجھیے، اور آج پھر وقت تمام ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارے پاس تین راتیں ہیں، ہم اس آیت کو اچھی طرح کور کریں گے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو عام طور پہ ذہنوں میں ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ جو آیت وسیلہ ہے اس کی داستان کچھ اور ہے. جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور باقی پوری تصویر ہی غائب کر دی ہے، اور ایک چھوٹا سا حصہ وسیلے کے مفہوم کا ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا. حدیث ثقلین کا تیسرا پوائنٹ، فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. یہ دونوں قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. ہاں، قرآن اور اہل بیت، ان دونوں کی باتوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوں. سادہ لفظوں میں یہ مانا ہے اس کا. پھر سن لیں، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے ہر فرد کے ساتھ ہر وقت قرآن ہوگا اور وہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ قرآن کی باتوں میں اور اہل بیت کی باتوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا. ان کا یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، لیکن ہم پیدا ہوئے جناب 1443 ہجری میں، ٹھیک ہے، ہم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، ہم اس زمانے میں زندہ ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. 70s میں پیدا ہوئے، 1970s میں یا 80s میں یا اس سے پہلے یا تھوڑا بعد میں. اب ہم جناب 2002 میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے قرآن مجید پڑھا، پھر ہم نے حدیث پڑھنی شروع کی، تو ہم نے دیکھا کہ بیچ میں تو ایسی باتیں ہیں جو قرآن کی باتوں سے ہمیں میچنگ لگتی نہیں، جبکہ ہیں وہ باتیں کس کے نام پر؟ کبھی اللہ کے نبی کے نام پر، کبھی مولا علی کے نام پر، کبھی امام حسن کے نام پر، کبھی امام حسین کے نام پر، اور سب سے زیادہ جن دو شخصیات کی روایات آئی ہماری کتابوں میں، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر. تو ہم نے کہا کہ یا اللہ، تیرے نبی نے تو فرمایا تھا ان کی باتوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا، تو یہاں پر تو اختلاف ہے. اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا کرنا چاہیے جب ہم دیکھیں کہ قرآن اور کچھ کہہ رہا ہے؟ بالکل واضح ہو، بالکل واضح ہو جائے، سامنے آ جائے کہ قرآن اس کچھ اور کہہ رہا ہے اور حدیث اس کے بالکل برعکس کچھ اور کہہ رہی ہے. جی ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ جو جس کو ہم حدیث سمجھ رہے ہیں، یہ اصل میں حدیث نہیں، اصل میں حدیث نہیں. کیوں؟ فارمولا وہی حدیث سکلین والا. اچھا ہم یہ کیوں نہیں کہہ رہے جسے ہم قرآن سمجھ رہے ہیں وہ قرآن نہیں ہے؟ انہی جھوٹوں نے جنہوں نے اہل بیت کے نام پہ جھوٹ گھڑے تھے، انہوں نے یہ والے جھوٹ بھی گھڑے کہ لوگ قرآن کے بارے میں مشکوک ہو جائیں. لہذا یہ روایات بھی پائی جاتی ہیں، اور یہ ایک الگ پورا موضوع ہے، یہ ایک الگ پورا موضوع ہے. آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، امام خمینی، یہ بڑے بڑے جو ابھی موجودہ زمانے کے علماء ہیں. میں آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں کہ آغا خوئی کا میں پڑھ رہا تھا ابھی چند دن پہلے، تو انہوں نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں لکھا ہے کہ قرآن کی تحریف کا وہی قائل ہو سکتا ہے جو عقل سے فارغ ہو. قرآن کی تحریف کا وہی قائل ہو سکتا ہے جس کی عقل میں پرابلم ہو. کیونکہ جنہوں نے یہ کیوں، جنہوں نے جھوٹ کیوں گھڑ رہے تھے لوگ اللہ کے رسول پر، جھوٹ کیوں گھڑ رہے تھے لوگ اہل بیت اطہار کے نام پر، اس دین کو خراب کرنے کے لیے، تو ان کو پتہ نہیں تھا اللہ کے نبی نے اپنے اہل بیت بھی بتائے اور قرآن بھی بتایا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ اہل بیت کو ٹارگٹ کریں اور قرآن کو ٹارگٹ نہ کریں؟ تو انہوں نے ایسے حدیثیں گھڑ کے ڈالی قرآن کے نام پر کہ لوگ سمجھے تو قرآن ہی چینج ہو گیا. اور اس قسم کے خرافاتی نظریات جو پائے جاتے ہیں آج بھی لوگوں میں، تو ہم کیوں یہ نہیں کہہ سکتے؟ ہم یہ کہیں گے یہ حدیث نہیں ہے. یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو حدیث ہے، یہ قرآن مشکوک ہے؟ توجہ فرمائیں، اہل بیت اطہار کے ہی جو فرامین صحیح ہم تک پہنچے ہیں، اللہ کے رسول کے بھی، اہل بیت اطہار کے بھی، اور خود قرآن کی آیات بھی، وہ کیا فارمولا دیتی ہے سمپل ہمیں؟ وہ یہ فارمولا دیتی ہے کہ قرآن مجید جن الفاظ کے ساتھ نازل ہوا تھا اسی طرح محفوظ ہے تا قیامت. توجہ فرما رہے، تو جب یہ محفوظ ہے، اس کے ساتھ جو دوسری ہے سکلین میں سے، وہ چیز کیا ہے؟ روایات اہل بیت. ہمارا زمانہ وہ ہے کہ جب ہم خود اہل بیت ہمارے درمیان زندگیاں نہیں گزار رہے، ورنہ توجہ کرے اس چیز میں فرق سمجھ لے کہ کوئی بندہ ہم میں سے کوئی مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں, اگر امام سے ان کی زبان اقدس سے کوئی بات سنے محال ہے کہ وہ بات قرآن کے خلاف ہو, لیکن ہم نے ان سے ڈائریکٹ نہیں سنی, ہم تک پہنچی ہیں کئی واسطوں سے, کئی واسطوں سے, وقت نہیں ہے ورنہ اس کو میں زیادہ کھولتا. ان کئی واسطوں میں اس حدیثوں کی سندوں میں جو نام آئے ہیں, آپ کو پتا ہے ایک پورا علم بنانا پڑا علم رجال کے نام سے, کہ جتنے لوگوں کے نام آئے ہیں انہیں چیک کرو, ان کے بارے میں تحقیق کرو کہ یہ کیسے لوگ تھے, ٹھیک ہے نا, یہ کیسے لوگ تھے. جیسے بعض اوقات کوئی بندہ کسی حساس جگہ پہ جاب اپلائی کرتا ہے تو وہاں سے ادارے والے آتے ہیں اس کے اپنے محلے میں چیک کرنے کہ یہ بندہ اپنے محلے میں کیسا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر تو اس نے بڑا لکھ دیا ہوگا کچھ, لیکن چیک کرو کہ لوگوں کے ساتھ اس کے محلے والے کیا کہتے ہیں, کیسا بندہ ہے. تو اس میں آپ بہت سارے لوگ پائیں گے, نام ان کے ہیں حدیث کی سند میں, لیکن جب آپ رجال کی کتاب میں پڑھیں گے تو لکھا ہوگا جھوٹا, حدیثیں گھڑا کرتا تھا, لکھا ہوگا یہ غالی تھا, یہ مثلا حضرت علی کو اللہ بنانے کا قائل تھا, یہ فلان تھا, تو اور بہت ساری چیزیں. تو جب ایسا کوئی بندہ حدیث کی سند میں آ گیا, باقی اس کے بعد والے سارے مشکوک ہو گئے, کیونکہ بعد میں جن کے نام ہیں ہو سکتا ہے ان کی حدیث ہو ہی نہ, اس جھوٹے نے خود کہا ہو میں نے فلان سچے سے سنا, میں نے فلان بزرگ سے سنا تاکہ حدیث پکی ہو جائے, لیکن اس جھوٹے کی وجہ سے اگلی بات ساری مشکوک ہو جائے. ہمارا زمانہ وہ زمانہ ہے, ڈائریکٹ آئمہ سے سننے والا زمانہ. تو یہ فارمولا ہمارے لیے ہے کہ ہمارے نام پر وہ چیز کہ جو ہمارے خالق کے کلام کے خلاف ہو اسے قبول نہ کر. بس آپ دیکھیں حدیث ثقلین سے کیا کیا پتہ چل گیا, نہ قرآن کے مقابلے میں, نہ اہل بیت کے مقابلے میں, ان دو کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو وزن نہیں دینا جو ان کے مد مقابل کھڑا ہو. ایک, ان کا وزن سب سے زیادہ اسلام میں, دو, قرآن اور اہل بیت دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا یہ ضروری ہے, کیونکہ جب تک یہ دامن تھامے رہیں گے تب تک غرق ہونے سے, گمراہ ہونے سے بچے رہیں. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے, حدیث کا فارمولا آپ کو بتا رہا ہوں. اور تیسری بات, قرآن اور اہل بیت کی بات میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا, اگر کہیں اختلاف نظر آئے تو اس کا مطلب ہے وہ جو اہل بیت کے نام پر بات کی گئی ہے وہ کسی جھوٹے کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور یہ قیامت تک محفوظ ہے. ہر چیز کو قرآن مجید کی روشنی میں, قرآن کی محکم آیات کی روشنی میں پرکھا جائے گا. اگر اس کے مطابق ہے تو پھر ٹھیک, اگر مطابق نہیں ہے تو کم سے کم رویہ یہ ہو کہ اس حدیث نما چیز میں جو بات کی گئی ہے ہم اسے اپنے نظریے اور عقیدے یا عمل میں لانے سے احتیاط کریں گے, اس کے بارے میں ہم شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. جی میں نے یہی آپ سے کہا, آپ نے سنی نہیں. آپ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو آپ توجہ سے میری بات سنیں, ایک سال زیادہ ہے, آپ ایک ٹائم فکس کریں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے, کچھ مت دیکھیں ترجمے کے سوا, آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, ایسے وائی فائر نہیں کر رہا. قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھیں آپ, لیکن سمجھ کے پڑھیں. آپ کو لگتا ہے کسی جگہ سمجھ نہیں آ رہا, کوئی بات نہیں, آگے چلیں. آپ دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ پڑھنے میں اگر مثلا آپ کو 80% قرآن سمجھ آیا ہے, اگلی دفعہ وہ 85 ہو جائے گا, اگلی دفعہ 90 ہو جائے گا. اور جب آپ اس کو بار بار پڑھیں گے, توجہ فرما رہے ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. اس کے ویسے پڑھ کے پھونکنے سے جب معجزوں کے قائل ہیں شفا کے, تو اس کو سمجھنے کے بھی معجزے کے قائل ہوتے ہیں, توجہ فرما رہے ہیں. وہ اصل کام جس کے لیے آیا ہے. آپ ایک سال کے لیے اس قرآن مجید کو اپنی مطالعے کی کتاب قرار دیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ ٹارگیٹ سیٹ کریں ایمانداری سے. ایک سال کے بعد آپ یہ والی بات نہیں کریں گے جو ابھی کر رہے ہیں, گارنٹی ہے میری. میں نے تو بات ہی یہ کی ہے, میرا تو سارا مدعا ہی یہی ہے کہ میں نے کیا کہا تھا, ایک عام مسلمان, ایک عام مومن, اس کے لیے دین کے بارے میں اپنے شعور کی دھار کو تیز کرنے کا سب سے آسان راستہ اللہ کی کتاب ہے. ورنہ پھر آپ مدرسے میں داخلہ لے لیں, اور اللہ کی قسم آپ سال ہر سال مدرسے میں پڑھیں اور قرآن نہ پڑھیں, تب بھی آپ ایک ماہر فنکار بن جائیں گے لیکن دین کی سینس آپ کو پھر بھی نہیں آئے گا. آپ کو عوام کو نچانا اور تپوانا آ جائے گا ٹوٹکوں سے اور نکتوں سے اور نعرے لگوانا, لیکن اللہ کے دین کا فہم, میں نے عرض کیا یہ دونوں اٹیمپٹ کرنا ضروری ہے, قرآن اور اہل بیت. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور میں آپ کو یقین سے بتاؤں, جتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے نا قرآن پڑھنے سے حوصلہ شکنی کرتے ہوئے, اگر آپ نے خود پڑھا ہو قرآن, آپ ان کو چیک کریں ایک صفحہ پڑھا کر, آپ کو پتہ چل جائے گا یہ خود بھی فارغ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چیک کرنے والوں کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا. جی وہ آپ نے سنا ہوگا نا, میں نے ایک عرض کی تھی کہ اپنے پلاٹ خریدنے کے لیے اور پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے, رشتوں کے لیے استخارے کرتے ہیں نا, مولوی بلانے سے پہلے بھی اور ذاکر بلانے سے پہلے بھی استخارہ کیا کریں. اللہ نے پوچھ رہے ہیں آپ سے, بانیوں سے خاص طور پر. توجہ فرما رہے ہیں؟ یاد رکھے جو بھی بانی ہے, چونکہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور ایسی باتوں سے پھر میرے اوپر کافی نوازشات بھی کی جاتی ہیں, یہ یاد رکھے جو بھی بانی جس کو بلا رہا ہے اس کے علم سے زیادہ اس بات کو دیکھے کہ یہ مجمع زیادہ لیتا ہے, قیامت کے دن اس کو ثواب نہیں ملے گا, سزا ملے گی اس کو. یہ یاد رکھے, اگر مجمع لگنے سے کامیابی ہوتی تو پھر کربلا میں مجمع امام حسین کی سائڈ پہ ہوتا, دوسری سائڈ پہ نہ ہوتا. لیکن مسئلہ پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حق والی سائڈ پر مجمع کم ہی لگتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور دوسری سائڈ پر, فراڈ کی سائڈ پر, جہاں پہ زیادہ مجمع لگانے کی ٹیکٹکس استعمال کی جاتی ہیں, وہاں پہ مجمع زیادہ لگتے ہیں. تاریخ میں بہت کم مجمع لگے ہیں حق کے ساتھ, اور جب لگے ہیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی روند کر انہوں نے اللہ کا قانون, اللہ کا دین نافذ کر دیا زمین. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو سب سے آسان ایک کامن بندے کے لیے جو راستہ ہے وہ اہل بیت نے بتایا ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آپ اس کو اپنی سٹڈی بک قرار دیں, ثواب بک کوئی اور بنا لیں, ٹھیک ہے نا, اس کو سٹڈی بک قرار دیں. جب آپ اس کو سٹڈی بک قرار دیں گے پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نور کہا ہے, تو یہ نور جب اپنی روشنی کرے گا آپ کے اندر, پھر آپ کو چیزیں صحیح نظر آئیں گی کہ حقیقت کتنی ہے اور ڈرامے بازی اور بازار بازی اس میدان میں کتنی ہو رہی ہے. وقت زیادہ ہو گیا, آج کی عرائض میری تمام, معذرت قبول کیجیے گا. چند جملے ذکر مصیبت کی آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور آج ذکر کروں اس ہستی کی مصیبت کا کہ جس پر جو مصیبتیں آئیں وہ مصیبتیں اس کی 4 سال کی عمر کے مقابلے میں بہت بڑی مصیبت ہیں. ایسی مصیبتیں تھیں کہ اگر بڑوں پر بھی آئیں تو بڑے بھی برداشت نہ کر سکے, لیکن ہمارا سلام حسین کے سینے پر سونے والی بچی سکینہ پر, کہ اس کم سنی میں بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا. معاشروں میں, ہمارے معاشروں میں کیا ہوتا ہے, اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں, چھوٹے بچے ہوں, چھوٹی بچی ہو, بچیاں ہوں, تو جب افسوس کرنے والے آتے ہیں تو جن کے اندر جتنی انسانیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مرحوم کے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں, تو بچوں کو لایا جاتا ہے. ان بچوں کے چہرے دیکھ کر جن کے دل نرم ہوتے ہیں ان کو رونا آ جاتا ہے, ان بچوں کے چہرے دیکھ کر کہ ان بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا, اور وہ ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. زیادہ قریب ہوں تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اپنا بابا سمجھنا, کسی چیز کی کبھی کمی ہو تو مجھے بتانا, ایسے تسلیہ دیتے ہیں. لیکن حسین کی یتیم بچی کو کسی نے تسلی تو نہیں دی. جب لہینوں نے اعلان کیا کہ باہر نکل آؤ ورنہ ہم خیموں کو آگ لگا دیں گے, علی کی بیٹی نے سید سجاد سے سوال کیا کہ اب آپ امام وقت ہیں, آپ بتائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے, آیا خیموں کے اندر رہ کر جل جائیں یا اپنی جانیں بچانے کے لیے خیموں سے باہر نکلے. سید سجاد نے حکم دیا کہ خیموں سے باہر نکلیے, اپنی جانیں بچائیے. اب عزاداروں, جب بیبیاں نکلی, یہ 4 سال کی یتیم بچی بھی ایک خیمے سے جس میں آگ لگی ہوئی تھی باہر آئی, لیکن کوئی تسلی دینے والا تو وہاں پر موجود نہ تھا. اگر تھے تو کون لائن تھے, کوئی سامنے آیا سکینہ کو تماچے مارنے کے لیے, کسی کی نظریں, کسی لائن کی نظریں سکینہ کے کانوں کی بالیوں پر پڑی. اس لائن نے ایسا حملہ کیا کہ بچی کے کانوں سے وہ دور چھینے اور بچی کے کانوں سے خون جاری ہو گیا. ایک روایت میں ملتا ہے یہ سہمی ہوئی بچی بھاگی جا رہی تھی, سامنے سے ایک سوار اس کا پیچھا کر رہا تھا. جب یہ تھک گئی تو رک کر کہتی ہے کہ اے شخص, تو مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. تو یہ کہتی ہے اگر تو مسلمان ہے تو تمہارے نبی نے نہیں بتایا کہ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ میرا بابا ابھی کربلا میں مارا گیا ہے, میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو. بس ایک آخری الوداع جو بی بی سکینہ نے کیا اپنے بابا کے ساتھ, وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ کی زحمت تمام کروں. امام حسین آخری الوداع کے لیے ایک ایک خیمے میں گئے, ایک ایسے خیمے میں بھی گئے جہاں پر یتیم بچے بیٹھے ہوئے تھے, سہمے ہوئے, پیاسے. آخری الوداع کے لیے امام حسین ایک ایک بچے سے آخری آخری دفعہ مل رہے ہیں, سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں. بی بی سکینہ اپنے بابا کو دور سے دیکھ رہی ہے, قریب نہیں آتی. کیوں؟ اپنے جد کا فرمان جانتی ہے, نبوت کے گھرانے کی بیٹی ہے, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب یتیم موجود ہوں تو باپ اپنے بچوں سے پیار نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جب باپ بچے سے پیار کرتا ہے تو یتیم کو اپنا باپ یاد آتا. تو سکینہ دور سے دیکھتی رہی. جب امام حسین خیمے سے نکلے, زلجنا کی طرف بڑھے, زلجنا پر سوار ہوئے, زلجنا کو چلنے کا حکم دیا, لیکن دیکھا زلجنا قدم نہیں اٹھاتا. اب جو نیچے کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ 4 سال کی بچی زلجنا کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹی کھڑی ہے. مظلوم حسین اپنی بچی سے کہتے ہیں, بیٹا, بیٹی سکینہ, مجھے جانے دو, آپ نہیں دیکھتی میرے سارے پیاس, میرے سارے پیارے ذبح کر دیے گئے, اپنے بابا کو میدان میں جانے دو. سکینہ نے ایک آخری خواہش کا اظہار کیا, بابا چلے جانا, ایک دفعہ گھوڑے سے نیچے اتریے. حسین نیچے اترے, بابا میرے سامنے بیٹھ جائیے. حسین کربلا کی ریت پر اپنی بچی کے سامنے بیٹھ گئے. جی سکینہ, بابا مجھے اپنی گود میں بٹھا کر ایسے پیار کیجئے جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. میں سوچا کرتا ہوں یہ بات بی بی سکینہ نے کیوں کی, تو ذہن میں آتا ہے شاید شاید جب کربلا کی طرف آتے ہوئے ایک مقام پر جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی تو مسلم کی ایک کمسن بچی بھی قافلے میں تھی. حسین نے شہادت کی خبر سننے کے بعد بی بی زینب سے فرمایا تھا، بہن زینب مسلم کی بچی کو میرے پاس لائیے. اس بچی کو لایا گیا، امام حسین نے اپنی آغوش میں بٹھایا، پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. ہاشمی خاندان کی بچی تھی، ایک دفعہ امام حسین سے کہتی ہے کہ امام حسین آپ تو آج ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے لوگ یتیموں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، کہیں میرے بابا مسلم شہید تو نہیں ہو گئے؟ حسین نے روتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری بیٹی آج کے بعد حسین کو اپنا باپ سمجھنا اور زینب کو اپنی ماں سمجھنا. شاید سکینہ یہ اس لیے کر رہی تھی کہ اپنے بابا سے پوچھنا چاہتی تھی کہ جب مسلم کی بچی کے بابا شہید ہوئے تھے تو ان کو تو آپ نے سر پر دست شفقت رکھا تھا، اپنی سکینہ کو بھی بتا دیجئے کہ جب آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو سکینہ کو اپنی آغوش میں کون بٹھائے گا، سکینہ کو اپنے سینے پر کون سلائے گا، اور اس کی یتیمی میں کون اس کو دلاسا اور تسلی دے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.